الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ورحمة الله على مغبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين آتي بخطبو در حقيقة کچھ نامکمل موضوعات کو مکمل کرنے کے لیے ہے, ورنہ بظاہر اس ایک درس کے منعقد کرنے کا کوئی خاص مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ پچھلے درس میں یہ سارے موضوعات مکمل ہونے والے تھے, مگر انتہائی شدید بارش کی وجہ سے وہ درج ہی نہ ہو سکا, اور یہ سلسلہ تقریباً ڈیڑھ مہینے کے وقفے کے بعد جب دوبارہ شروع ہو رہا ہے تو شاید بہت سی باتیں ذہنوں سے نکل چکی ہیں. بات ہو رہی تھی کہ اسلام کی شریعت کے مطابق پروردگار عالم نے اس کائنات کو مکمل طور پہ پاک پیدا کیا ہے, اور فقط کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں نجس قرار دیا گیا, اور ایسا نجس کہ خود یہ چیزیں بھی نجس ہیں اور یہ دوسری پاک چیزوں کو بھی نجس کرنے کی طاقت و صلاحیت رکھتی ہیں. اب کس طرح سے کسی پاک چیز کو نجس کیا جا سکتا ہے وہ تو ایک بات کا مرحلہ ہے. فی الحال تو ان چیزوں کی فہرست کا مکمل ہونا ضروری تھا. نو باتوں کا بیان ہو چکا تھا کہ ان چیزوں میں سے جنہیں خدا نے نجس بنایا ہے نو چیزیں بیان ہو گئی. نمبر ایک پیشاب, نمبر دو پیخانہ, نمبر تین منی, نمبر چار مردار, نمبر پانچ خون, نمبر چھ کتا, نمبر سات سور, نمبر آٹھ کافر اور نمبر نو شراب. ان میں سے ہر ایک کی تفصیل جتنی ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ بھی اپنے اپنے مقام پہ آ چکی ہے. نویں چیز شراب ہی کا بیان ہو رہا تھا. تقریباً سارے مسائل مکمل ہو گئے تھے, فقط ایک چیز رہ گئی ہے کہ جس کا تذکرہ موجودہ حالات میں کرنا انتہائی ضروری ہے. شراب اور ہر وہ چیز کے جو نشہ لاتی ہے, بشرطیے کہ وہ اصل میں مائے حالت میں ہو, اسلام میں حرام بھی قرار دی گئی ہے اور نجس بھی. اور یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ بار بار میں نے بیان کیا کہ ان کو آپس میں نہ ملایا جائے. حرام ہونا الگ مسئلہ ہے, نجس ہونا الگ مسئلہ ہے. اگر کوئی شے حرام ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہے, لیکن اگر وہ نجس نہ ہو تو اس کا ظاہری استعمال بالکل جائز ہے. بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے, مگر آج ایک مسئلہ آنے والا ہے اس کے پیش نظر دوبارہ اس کو بیان کر دیا گیا. شراب ہی کے ضمن میں ایک بحث یہ چلتی ہے کہ کیا موجودہ دور کی دوائیاں اور کھانے پینے کی وہ چیزیں ان میں الکوہل شامل ہے, انہیں بھی شراب سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اور مسئلہ صرف دوائیوں ہی تک محدود نہیں رہتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں الکوہل کو شامل کیا جاتا ہے, مثلاً اسپرٹ یا دروازوں, کھڑکیوں اور فرنیچر پر رنگ کرنے کے لیے جو وارنش وغیرہ استعمال ہوتی ہے, یا اس سے بھی زیادہ عام استعمال کی چیز آج کل کے پرفیوم اور مختلف قسم کے سینٹ وغیرہ. اب ان تمام چیزوں میں الکحل ہے. اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, بلکہ لفظ حرام اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے, شراب کو نجس قرار دیا ہے, اور شراب کا اہم ترین جز الکحل ہوتا ہے. چنانچہ جب یہی الکحل لوگوں کو دوسری چیزوں میں نظر آتا تو بہت ساری غلط فہمیاں ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. یہاں آنے والا اس وقت کا مجمع تو ان مسائل سے بخوبی آگاہ ہے, کیونکہ بار بار آپ نے کتابوں میں پڑھا اور علماء سے سنا ہے, مگر گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اسلام نے شراب کو نجس قرار دیا ہے, الکحل کو نجس قرار نہیں دیا گیا. یہ فرق ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے. شراب الگ چیز ہے, الکحل الگ چیز ہے. شراب اگر حرام ہے, شراب اگر نجس ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب میں جتنی چیزیں شامل ہیں سب کو ہم حرام و نجس مانیں. جیسے اس سے پہلے کی تقریر جو ماہ جولائی میں ہوئی تھی اس میں یہ وضاحت آ گئی تھی کہ شراب مثلاً اگر کھجور سے بنتی تو نہ کھجور حرام ہے, نہ کھجور کا رس یا کھجور کا جوس حرام ہے. شراب اگر انگور سے بنائی جاتی ہے تو صرف اس لیے کہ اس سے شراب بنی ہے, نہ انگور کو اسلام حرام کہتا ہے نہ انگور کے جوس کو. تو صرف یہ دیکھنا کہ شراب میں فلاں چیز ہے, اچھی چیز جس جس میں پائی جائے وہ حرام ہو جائے گا, یہ غلط نقطۂ نگاہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے سوچنے کا. خلاصہ یہ کہ شراب اسلام میں بے شک نجیس ہے, مگر الکحل کی وجہ سے نہیں. اسی وجہ سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ تمام دوائیاں کہ جن کے اندر الکحل شامل ہے, الکحل کی وجہ سے اس کو نہ نجس کہا جائے گا نہ شراب کہا جائے گا. اور واحد چیز الکحل ہے کہ جسے بیس بنا کر لوگ بحث کرتے ہیں. بنا سے یہ ساری دوائیاں صرف اگر الکحل ہے, اس وجہ سے اس سے پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر واقعاً اس میں شراب شامل, جسے شراب کہا جاتا ہے, تو وہ ایک الگ بحث ہے, ایک الگ بات ہے. بہرحال وہ دوائیاں کہ جس کے اندر الکحل شامل ہو اسے اسلام نے بالکل پاک سمجھا ہے اور حلال سمجھا. اسی طریقے سے اسپرٹ جس کے اندر الکحل شامل ہو تب بھی وہ بالکل پاک ہے, اور اسی وجہ دروازے کھڑکیاں فرنیچر وغیرہ میں رنگ کے دوران جو اسپرٹ استعمال کی جاتی اسلامی نقطۂ نگاہ سے, اس کی وجہ سے یہ فرنیچر اور دروازے اور کھڑکیاں پاک رہیں گے, نجس نہیں ہوں گے. اگر حالت پسینے میں کسی کا ہاتھ لگ گیا تو وہ اپنے آپ کو پاک کر دے. ہاں یہ ضرور بتا دیا جائے کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے یہ موجودہ دور کے جو مراجے کے فتوے کی روشنی میں ہے. آقا بزرگ خبریں بعض ایسے علماء گزرے ہیں یا بعد میں ایسے مجتہدین آ سکتے کہ جن کا فتویٰ اس وقت کی گفتگو کے خلاف ہو, تو ان کے متعلق کو پھر پرہیز کرنا پڑے گا, احتیاط کرنا پڑے گی. موجودہ دو مجتہدین کے نزدیک اسپرٹ بالکل پاک ہے کیونکہ الکحل پاک ہے, اور اسی وجہ سے موجودہ مجتہدین کے نزدیک اس احتیاط کی ضرورت نہیں. تو بعض انتہائی دیندار لوگ کرتے کہ جب کبھی انہیں کوئی انجیکشن یا ٹیکہ لگایا جائے تو اس سے پہلے بازو کے اوپر اس اسپرٹ کو لگایا جاتا درد کا احساس ختم کرنے کے لیے, یا تو وہ اس کے لگانے سے انکار کرتے ہیں اور اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں, اور یا پھر یہ کہ ساتھ میں اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری سمجھتے ہیں. کیونکہ غلط فہمی یہی کہ کیونکہ اسپرٹ کے اندر الکحل ہے اس لیے یہ نجس ہے. نجس ہونے کی وجہ سے اگر ہم نے اپنے بازو پر انجیکشن لگوانے سے پہلے اس کو رگڑ لیا یا بن لیا تو ہمارا ہاتھ نجس ہو جائے گا. اس کی موجودہ مجتہدین کے فتوے میں اس احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں, اور اسی سے آگے چل کر پرفیوم کا یا سینٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کیونکہ پرفیوم یا سینٹ کی نجاست کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں الکحل شامل ہے, اور جب موجودہ مراجع کے نزدیک الکحل پاس ہے تو الکحل شامل ہونے کے باوجود یہ سارے پرفیوم، یہ سارے سینٹ، یہ موجودہ دور کی ساری خوشبو سب کے سب شرن بالکل پاک ہے، اور جب پاک ہے تو اسی حالت میں نماز بھی جائز ہے، اس سے خوشبو کو لگا کے طواف بھی جائز ہے، اور اس خوشبو کو لگا کر ہر اس مقام تک جانا جائز ہے کہ جہاں پر نجاست کا لے جانا غلط یا حرام ہوتا ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ پھر یہ کہ الکحل اگر شراب میں ہو تو پھر یقیناً اس کا پینا صحیح نہیں ہے، وہ نجس بھی ہے، لیکن یہی الکحل جب شراب کے علاوہ ایسی چیزوں میں پائی جائے جو شراب نہیں ہے، یعنی نشہ نہیں لاتی، تو یہ الکحل بھی پاک اور اس کی وجہ سے وہ چیز بھی پاک کے جس میں یہ الکحل شامل ہے. یہ تو نو باتیں ہو گئی. دسویں چیز کہ جسے شریعت نے حرام سمجھا یہ وہ ہے کہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے شراب کے بیان میں آ چکا، فوکا. فوکا دسویں چیز ہے کہ جو ہماری فقہ میں حرام مانی گئی ہے، اور یہ وہی فوکا ہے کہ جسے انگریزی میں بیئر کہا جاتا ہے. یہ جو کے جو جو کے رس سے ایک خاص طریقے سے بنایا جانے والا ڈرنک ہے، اس کے بنانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا. اب جب جو کے جوس سے، جو کے رس سے اس خاص طریقے کے مطابق جس کو تیار کیا جائے، جسے انگریزی میں بیئر، فارسی میں آب جو اور عربی میں فوکا کہتے ہیں، تو اب جو ڈرنک بنے گا اسلام کے نقطۂ نگاہ سے یہ نجس بھی ہے اور حرام بھی، چاہے اس میں نشہ ہو یا نہ ہو. اس کا تعلق نشے سے نہیں، اسی لیے اسے شراب سے الگ کر کے بیان کیا گیا. نشہ ہو یا نہ ہو، الکحل ہو یا نہ ہو، بہرحال جو کے دانوں سے ایک خاص طریقے سے بنایا جانے والا ڈرنک جسے الکحل، جسے فوکا یا بیئر کہا جائے، وہ حرام ہو جاتا ہے. اور نشے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی اور ابھی. البتہ وہی شراب کی طرح کا مسئلہ کہ اگر جو ہی سے ہم بیئر یا فوکا نہ بنا بلکہ عام طریقے سے ایک رس اس کا نچوڑ لیں جو جو کا رس کہلائے، تو وہ بالکل پاک ہے، بالکل جائز. جیسے انگور سے شراب بنے تو حرام، انگور سے انگور کا شربت بنے تو بالکل حلال، کھجور سے شراب بنے تو حرام اور کھجور کا شربت بنے تو بالکل حلال. اسی طرح جو سے اگر بیئر یا فوکا بنائی جائے تو حرام، اور اگر ایک عام طریقے سے جوس نکال کر پیا جائے تو بالکل حلال. اور اسی میں وہ مسئلہ بھی آتا جسے آپ نے بوگی میں دیکھا ہوگا کہ اطبا یعنی طبیب، حکیم، ڈاکٹر چوری سے بچنے والی ایک خاص قسم کی دوائی کو بعض حالتوں میں استعمال کراتے ہیں، جسے ماء الشہید یا بارلے واٹر کہا جاتا. وہ بھی اگرچہ جوب سے بنی، مگر کیونکہ اس کو بیئر کے طریقے سے نہیں بنایا گیا، اس لیے بالکل حلال اور بالکل پاک. ایک مسئلہ یہاں پر اور آتا ہے علماء کے درمیان اختلافی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سے ایک خاص طریقے سے بیئر کو بنایا جاتا ہے اور وہ بالکل حرام ہے، لیکن جو کے علاوہ اگر ہم انگور سے، اگر ہم کھجور سے، اگر ہم مثلا سیب سے، اگر ہم انار سے اسی خاص طریقے سے وہ تیار کریں وہ ڈرنک، وہ شربت، تو کیا وہ حرام اور نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ بات تو پہلے بتا دی گئی کہ جو سے بننے والی بیئر نشے کی وجہ سے حرام نہیں، نشہ ہو یا نہ ہو وہ حرام. اب اگر اسی طریقے سے کسی اور پھل سے ویسا ہی ڈرنک بنایا جائے تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ؟ اس کے بارے میں آقا خوی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو فقہ میں شامل نہیں کیا جائے گا. بہت ذرا اونچے معیار کی گفتگو ہونے لگی ہے، مگر یہ مسئلہ اہم ہے، اس لیے بتایا جا رہا کہ جو سے اگر بیئر بنائی جائے تو وہ بالکل حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کے علاوہ کسی اور پھل اسی طریقے سے، اسی پروسیس کے مطابق، اسی انداز سے بیئر بنائی گئی، تو کیا وہ بھی حرام ہوگی یا نہیں؟ کوئی ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ حرام نہیں. وہ حرام ہو سکتی ہے اگر نمبر 9 میں چلی جائے، یعنی وہ نشہ لانے والی ہو تو حرام ہے،
نشہ نہ لائے تو نہ حرام ہے نہ نجس, بلکہ پاک اور حلال. پھر اس مسئلے کا مطلب یہی ہو کہ سیئر جو اسلام میں حرام ہے اس کا نشے سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ اس خاص طریقے سے بنانے کے بعد سیئر حرام ہو جاتی. اگر کسی اور پھل سے اسی طریقے کے مطابق ایک ڈرنک کو تیار کیا جائے تو کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, وہ نہ نجس ہے نہ حرام ہے بلکہ پاک و حلال. ہاں اگر اس میں نشہ آ جائے تو حرام ہو جائے گا, مگر اس لیے کہ پھر وہ شراب میں شامل ہو گیا. عمیری صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں, احتیاط کے واجب یہ کہ کسی اور پھل سے یا کسی اور چیز سے بالکل بیئر کے انداز پر بنایا جانے والا ڈرنک بھی نجس اور حرام سمجھا جائے احتیاط واجب کی بنا پر. جب اس سے زیادہ اس گفتگو کی پیچیدگی میں آپ کو ڈالنا مناسب نہیں, یہ مسئلہ بھی میں نے اس لیے اتنی تفصیل سے بتایا تاکہ یہ خیال ذہن سے نکل گیا کہ جی اس بیئر میں کیا حرج ہے, یہ تو نشہ لاتا ہی نہیں, نشہ نہیں لاتا, یہ تو شریعت خود مان رہی, پھر اس کو حرام قرار دیا جا رہا کسی اور مسئلہ کی بنیاد پر. اب یہ سب سجاستیں تو وہ ہو گئی جو موجودہ دور کے سارے مجتہدین کے نزدیک نجس ہیں. البتہ پھر میں بتا دوں کہ بعض علماء نے اس دس کو بھی نہیں مانا. بعض علماء کے نزدیک نو چیزیں نجس ہیں, بعض کے نزدیک آٹھ چیزیں. موجودہ مجتہدین ان دس چیزوں پر متفق. اس کے بعد دو چیزیں اور آتی ہیں کہ جن کو نجس ماننے نہ ماننے میں اختلاف ہے. نمبر 11, نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ. وہ جانور جو نجاست کھانے کا عادی ہو جائے اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایک حرام جانور بن جاتا ہے. وہ حلال جانور جیسے بکری ہے, مرغی ہے, گائے ہے, اونٹ, بالکل پاک اور پاکیزہ اور حلال ہے. اتنا پاک ہے کہ حتیٰ یہ کہ اس کا پیشاب و پیخانہ بھی شریعت میں پاک سمجھا گیا ہے. لیکن اگر یہ جانور نجاست کھانے لگے تو اب یہ حرام جانوروں میں شامل ہو جاتا ہے. یہ بات بھی بتا دی جائے کہ کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے, مگر نجاست کھانے سے مراد ہر نجاست نہیں, صرف انسانی پیخانہ. اگر کوئی جانور اتنے عرصے تک انسانی پیخانہ کھاتا رہے کہ اس کے جسم کی نشو نما اور گروتھ کسی نجاست کی وجہ سے ہوئی ہے, تب یہ مسئلہ آئے گا کہ جو ابھی آپ سن رہے ہیں. اور اگر وہ انسانی پیخانے کے علاوہ مردار کھانے کا عادی ہو جائے, یا مثلاً کتا کھانے کا عادی ہو جائے, یا خون پینے کا عادی ہو جائے, تو اس کو نجس نہیں مانا جائے گا. جیسا پہلے پاک تھا ویسا اب بھی پاک رہے گا. جب کوئی جانور انسانی خزرہ کھانے کا عادی ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتا, اس کا پیشاب اور پیخانہ بھی نجس ہو جاتا. لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ آیا یہ پاک ہے یا پاک نہیں. ہمارے ماحول میں جہاں ہم شہروں میں رہنے کے عادی ہیں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا, مگر اسلامی دنیا جو 85% دیہاتوں میں رہنے کی عادی, جہاں ہر ایک کے گھر میں جانور پڑے ہوتے, وہاں یہ مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ بن جاتا. ہر وقت انہیں جانوروں کے ساتھ مست ہونا پڑتا. تو اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جو جانور انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو جائے, اس کا پیشاب اور پیخانہ تو نجس, وہ بات کو پہلے آ چکی, اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے کا کیا مسئلہ. اس میں آقا خمینی اور خمینی میں اختلاف ہے. آقا خمینی فرماتے ہیں کہ نجاست کھانے والے جانوروں میں سے فقط ایک جانور یعنی اونٹ ایسا ہے کہ جس کا پسینہ نجس ہو جائے گا. اب اگر کسی کے جسم کو ایسے اونٹ کا پسینہ لگ گیا جو نجاست کھاتا, تو اس کا جسم نجیس, اس کے کپڑے نجیس, وہ جگہ نجیس کے جہاں یہ اونٹ بیٹھا تھا, وہ مقام نجیس کے جہاں اس اونٹ کا پسینہ گیا تھا. اور باقی جانور, گائے ہے, بھینس ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے, مرغی ہے, بکری ہے, بکرا, باقی جانور اگر انسانی نجاست کھانے بھی لگے تب بھی ان کا پسینہ بالکل پاک, پاکیزہ اور طاہر ہے. یہ آقا خمینی کا فتویٰ ہے. تھوڑی صاحب کا فتویٰ اس میں ذرا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو انسانی پسینے انسانی بزلہ کھانے کا عادی بن جائے, چاہے اونٹ ہو یا مرغی, اس کا پسینہ بالکل پاک ہے, بالکل پاک ہے, نجس نہیں ہوتا. ہمارے کپڑوں میں لگا تو کپڑے پاک, جسم میں لگا تو جسم پاک, جگہ میں گرا تو جگہ پاک, لیکن اس پسینے کے ساتھ نماز کا پڑھنا جائز نہیں. ایسے تو ہم بالکل پاک ہیں, لیکن اگر وہ پسینہ ہمارے کپڑوں میں یا ہمارے جسم پر لگا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, باقی اپنی جگہ وہ پاک ہے, اس کو نجس نہیں مانا جائے گا, چاہے وہ اونٹ ہو یا مرغی. اب مسئلے میں فرق دیکھیے, تو میری صاحب کے نزدیک اونٹ کا پسینہ لگی, باقی سارے جانوروں کے پسینے پاک بھی ہیں اور اس میں نماز بھی صحیح. وہی صاحب کے نزدیک سب کا پسینہ پاک ہے, اونٹ بھی اس میں شامل ہے, لیکن اس پسینے کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں. اگر نماز پڑھی گئی تو نماز باطل ہے, اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اسی میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ خیر یہ تو نجاست کھانے والے جانور ہیں, باقی جو دنیا کے جانور ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سوائے دو جانوروں, کتے اور سور کے علاوہ دنیا کا ہر جانور پاک سمجھا گیا, پسینے کے اعتبار سے, پیشاب اور پیخانے کے اعتبار سے نہیں, پسینے کے اعتبار سے. مگر بہتر یہ ہے, مستحب یہ ہے, احتیاط اس میں کہ وہ جانور جو مس شدہ, جنہیں فقہ میں مصوفات کہا جاتا, ان کے پسینے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. یہ فقط ان کے لیے کہ جو ثواب لینا چاہتے ہیں. یہ کون سے جانور ہیں؟ وہ 37 یا 25 یا 14 جانور ان کے بارے میں روایت بتاتی ہے کہ اصل یہ انسان تھے, کسی گناہ کی وجہ سے پروردگار نے انہیں جانور بنایا, انہیں ختم کر دیا, انہیں کی شکل کی ایک نسل جاری کر دی. ایسے جانوروں کے پسینے سے بچنا مستحب, بعض علماء حرام کہتے ہیں, اس پسینے کو نجس کہتے ہیں, مگر موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ ہے تو پاک, بچے تو بہتر. خصوصیت سے لومڑی, خرگوش اور بندر کے پسینے سے پاک ہے, لیکن اپنے آپ کو بچائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ تو گیارہویں نجاست ہے, جو مسئلے کی روح کوئی صاحب کے نزدیک نجاست نہیں ہے, تو میں نے صاحب کے نزدیک نجاست ہے. اور اب وہ بارہویں اور آخری نجاست آتی کہ جو نہ آقا ہے کوئی اس کو نجیس مانتے ہیں نہ آقا ہے کوئی, اس اعتبار سے اس کو نجاست تو نہیں کہا جا سکتا. مگر یہ مسئلہ ہمارے ماحول میں کافی مشہور ہے, خاص طور پر 10-15 سال پہلے بنیاد پڑھنے والے اس مسئلے سے اچھی طریقے سے آگاہ ہیں, اور یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا کی ایک بڑی تعداد نجس چیز کو بھی نجس مانتی, کہ ایسا آدمی جس نے حرام طریقے سے اپنی منی کو خارج کیا ہے, اب اس کے بعد جو گناہ اس نے کیا وہ تو اپنے مقام پر, مگر ساتھ ساتھ اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو بھی نجس مانا جائے گا. حرام طریقے سے جرم ہونے والا, حرام طریقے سے اپنے آپ پر غسل جنابت واجب کرنے والا, ایسے آدمی کا پسینہ بھی نجس ہے. یہ اکثر علماء کا نظریہ ہے, اور ایک مشہور مسئلہ چلا رہا ہے سالوں سے, اور اس اعتبار سے صحیح ہے کہ پرانے سارے مجتہدین اس کو نجاست مانتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس نے حرام طریقے سے اپنے آپ کو جرم کیا, اپنے آپ پر غسل واجب کیا, گناہ کیا ہے, اس کی توبہ کرنا پڑے گی, اسلامی حکومت ہے تو شاید سزا برداشت کرنا پڑے, ساتھ ساتھ اس کا جسم نجس ہو جائے گا پس نکلنے والے پسینے کی وجہ سے, پہلے اسے اپنا جسم پاک کرنا پڑے گا, کپڑے نجس ہو جائیں گے جو اس وقت اس سے پہنے ہوئے تھے اس پسینے کی وجہ سے. خیر ہمارے ماحول اور معاشرے میں تو یہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں حلال طریقے سے بھی اپنے آپ کو جرم کرنے والا اپنے جسم کو بھی نجس سمجھتا ہے, اپنے کپڑوں کو بھی نجس سمجھتا, جو ایک عام ہمارے معاشرے میں خیال ہے کہ اس اعتبار جو آدمی جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے مجرم ہوتا ہے, اس پر غسل واجب ہوتا, وہ نہانے کے بعد کپڑے بدل دے دوسری بات, لیکن اپنے کپڑوں کو نجس سمجھ کے بدلتا, مثلا اپنے بستر کی چادروں کو نجس سمجھ کے تبدیل کرتا, مثلا غسل شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نجس سمجھ کے پاک کرتا, تو ایسے ماحول اور معاشرے میں تو جہاں حلال طریقے سے بھی اپنے آپ کو نجس سمجھا جائے، یہ مسئلہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، مگر رفا کے اعتبار سے یہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت کہ جب کوئی حلال طریقے سے جرم ہو جائے تو جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں جس پر اس کا پسینہ لگا وہ بالکل پاک ہے اور اس کا جسم بھی بالکل پاک ہے، ماں سوائے کپڑے اور جسم کے ان مقامات کے جس پر براہ راست منی لگی، اور جو حرام طریقے سے اپنے آپ کو جرم کر دے بعض پرانے مستحقین اس کے پسینے کو نجس کہتے تھے، اور پسینے کی نجاست کا مطلب یہ کہ پسینہ جہاں جہاں لگے، جسم پر لگے تو جسم کی نجس، کپڑوں پر لگے تو کپڑا بھی نجس، مگر موجودہ مستحقین نے آقا خود اور خمینی دونوں کا متفقہ فتویٰ یہ کہ حرام طریقے سے اپنے آپ کو جرم کرنے والا گناہ کا مرتکب تو ہے مگر اس کا پسینہ بالکل پاک ہے، جس کی وجہ اس کا جسم بھی پاک رہا اور اس کے کپڑے بھی پاک رہے۔ صرف یہ مسئلہ آتا کہ پسینہ پاک ہے جس کی وجہ سے جسم اور کپڑے پاک ہیں، مگر آقا خمینی یہ فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جن کپڑوں میں یہ پسینہ لگا کپڑے ہیں تو پاک، مگر ان کپڑوں میں نماز نہ پڑھی جائے، ویسے بالکل پاک، ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے کہ جس میں پاکیزگی شرط ہے، صرف یہ کہ ان کپڑوں میں نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ نماز کے کپڑے میں پاک ہونے کے علاوہ بھی چار پانچ شرطیں ہیں۔ آقا خود کا بھی پرانا نظریہ یہی تھا، مگر اب فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ ان کپڑوں میں نماز نہ پڑھی جائے، یعنی اگر حرام طریقے سے جرم ہونے والے کا پسینہ اس کے جسم پر لگا ہے اور اس کے کپڑوں پہ لگا تو آقا خود کے نزدیک اس حالت میں بھی نماز بالکل صحیح، بشرط یہ کہ وہ غسل سے فارغ ہو چکا ہو، تو جسم تو اس کا پاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے کپڑوں میں وہی پسینہ ہے تب بھی اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کپڑوں کو بدل دیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، نماز غلط نہیں ہوگی۔ تو میں نے صاحب بھی احتیاط واجب لگا کے منع کر دیں تو ان کے متعلق کے لیے بھی رجوع کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے۔ اب یہ مسئلہ جب اتنا واضح ہو گیا تو اس سے متعلقہ کچھ مسئلے جس پر پہلے بہت بحث ہوتی تھی علماء، وہ سب کے سب ایک اعتبار سے ہمارے لیے بیکار ہو گئے، مگر آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے ان کو بھی بیان کر دیا جائے، کیونکہ اب جب مسئلہ یہ ہو گیا کہ نہیں یہ کپڑے بالکل پاک ہیں، پسینہ بالکل پاک، تو باقی بحث کی گنجائش نہیں، البتہ صرف معلومات میں اضافے کے لیے دو تین باتیں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مثلاً علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ گرم پانی سے غسل کرے گا تو گرم پانی سے نہانے کے دوران اس کے جسم سے پسینہ نکل آئے گا، وہ حرام طریقے سے جرم ہوا اس کا پسینہ نجس، اب اگر غسل کرنے جا رہا ہے گرم پانی اور پسینہ نکلے گا اس کے جسم سے تو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، غسل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غسل کے لیے جسم کی پاکیزگی شرط، ادھر اس نے پانی ڈالا ادھر پسینے نے نکل کر اس کے جسم کو اور اس پانی دونوں کو نجس کر دی، کیسے کرے ایسا آدمی غسل؟ چنانچہ اس کے لیے مستحقین فتویٰ دیتے کہ اس کے لیے واجب ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہا۔ یہ ایک زمانے میں سوال پوچھا جاتا کہ کون سا آدمی ہے جس کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہانا واجب، ایسا آدمی کہ اگر گرم پانی سے نہاتا تو اس کے جسم سے پسینہ نکل آتا، پسینہ نکلتا اور اس کا غسل باطل ہو جاتا، تو اس کے لیے واجب تھا ٹھنڈے پانی سے نہانا، اور اگر ٹھنڈے پانی سے نہانا ممکن نہیں تو اس صورت میں علماء کہتے کہ ایسے آدمی کے لیے غسل ترجیحی حرام ہے، بلکہ اسے غسل اجتنابی کرنا پڑے گا، یعنی ایک سیکنڈ میں جا کے نہا کر نکل آئے، اس سے پہلے کہ پسینہ نکلے وہ اپنے غسل سے فارغ ہو جائے، جا کے ایک غوطہ لگائے اور پاک ہو جائے۔ لیکن اب یہ مسئلہ رہا ہی نہیں، جب پسینہ ہے بالکل پاک تو اس مسئلے کی گنجائش نہیں۔ دوسری بات علماء یہ کہتے کہ اگر ایسا آدمی جس نے اپنے آپ کو حرام طریقے سے نجس کیا اسی وجہ سے غسل نہ کر سکے، تیمم کر کے نمازیں پڑھے کچھ دیر تک، تو اس کے پسینے کو کیا مانا جائے؟ اب کوئی صاحب کہتے ہیں کہ تیمم کرنے اسے اتنے فائدہ تو مل گیا کہ غسل کی پاکیزگی اس کو مل گئی، مگر اس کا پسینہ وہی پرانے حکم میں رہا، یعنی اگر پہلے یہ پسینہ نجیس تھا تو تیمم کے بعد بھی یہ پسینہ نجیس رہے. اور خمینی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اس نے وقت کی کمی کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو پسینہ اس کا تیمم کے باوجود نجیس ہے, اور اگر کسی اور مجبوری سے تیمم کیا تو کس صورت میں اس کا پسینہ بالکل پاک ہو جائے گا. لیکن کیونکہ آپ پسینے کے پاک کو سب مان رہے ہیں اس مسئلے کی گنجائش بھی نہیں رہی. یا تیسرا مسئلہ, ایک آدمی پہلے حرام طریقے سے اپنے آپ کو چلو کیا, مطلب زنا کیا, مطلب استمنا کیا, اس کے بعد حلال طریقے سے جنب ہو گیا, بیوی کے پاس کیا سے سوپا دی. علماء کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو بالکل نجس مانا جائے گا, پہلی حالت کو دیکھا جائے گا. اسی طرح اس کے الٹ, پہلے حلال طریقے سے جنب ہوا, مطلب خود بخود رات کو سوتے ہوئے جنب ہو گئے, پھر بعد میں حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنب کیا, اب کتنا پسینہ اس کے جسم سے نکلے گا اسے پاک سمجھا جائے گا. پہلی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ پہلے حلال تھا یا حرام. لیکن اس مسئلے کی بھی اب ضرورت نہیں رہی. مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا, جانور کے ساتھ پہلے حرام کرنا, یہ سب تو آ جاتا, مگر کیا ایسی حالت بھی اس میں آ جاتی کہ انسان کی اپنی بیوی جو اس کے لیے حلال ہے مگر کسی وجہ سے حرام ہو گئی, اور اس نے اس وجہ کو نہ مانا اور اپنی بیوی سے نزدیکی کر لی, تو کیا اس کو بھی حرام طریقے سے جنوب ہونا کہا جائے گا؟ مثلا رمضان کے روزے میں صحبت حرام, بیوی تو حلال ہے صحبت حرام, اور اس نے گناہ کرتے ہوئے صحبت کر لی, اب جو پسینہ نکلا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں ہار کر چکا تھا اپنی بیوی کو, اپنی ماں کی مانو قرار دے چکا, بیوی حرام ہو گئی تو پارا دینا پڑے گا, نہ مانے اس حکم کو اور صحبت کر لے. مثلاً حج کر کے آئے تو آپ کو نشانہ کر, بیوی حرام ہو گئی, اگر یہ حلال بیوی ہے مگر حرام ہو گئی, اس حکم کو نہ مانے اور صحبت کر لے. تو مجتہدین یہی کہتے ہیں کہ اس کو حرام پسینے میں نہیں سمجھا جائے گا. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ساری گفتگو کو جو موجودہ مجتہدین کے مقلدین کے لیے زیادہ کارآمد رہی, موجودہ مجتہدین کی تقلید کرنے والوں کے لیے تو ایک ہی مسئلہ کافی, اور وہ یہ ہے کہ حرام طریقے سے جنب ہونے والے کا پسینہ بھی بالکل پاک ہے. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے پسینے میں نماز نہ پڑھی جائے, عمیری صاحب احتیاط سے واجب لگا کر یہ شرط کر دیتے ہیں کہ ایسے پسینے میں نماز پڑھنا غلط ہے. یہ تو ہو گئی 12 نجاستیں اور ان کا بیان مکمل. اب یہ دیکھتے ہوئے اس کے بعد ہماری گفتگو پھر ایک مہینے کے وقفے کے بعد ہوگی, اس اعتبار سے اسی موقع پر گوگیر ایسے مسئلے بتا دیے جائیں جو نجاسات کی گفتگو میں ایک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ نجیس ہے یا پاک, ہر وہ چیز جس کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ چیز نجیس ہے یا پاک, اسلام نے کہا ہے کہ اس کو پاک سمجھو. چاہے یہ شک ہو کہ یہ چیز عین نجیس ہے تب بھی یہ مانو کہ نہیں یہ عین نجیس نہیں, یا یہ شک ہو جائے کہ یہ چیز متنجس تب بھی اسلام کہتا ہے کہ یہی مانو کہ متنجس نہیں, یعنی شک ہو جائے کہ یہ پیشاب ہے یا پانی, شریعت کہتی ہے کہ اس کو پانی مانو پیشاب نہ مانو, یا یہ شک ہو جائے کہ یہ کپڑا جو گیلا ہو گیا پیشاب سے گیلا ہوا ہے یا پانی, شریعت کہتی ہے یہی کہو کہ یہ پانی سے گیلا ہوا ہے پیشاب سے. یہ پہلا مسئلہ نجاسات میں اصول, کہ جب کبھی کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے یا نجس نہیں تو ہمیشہ یہی سمجھو کہ یہ نجس نہیں, ہر مشکوک چیز کو پاک سمجھا جائے گا. ہفتہ یہ کہ اگر آپ تحقیق کر سکتے, معلومات حاصل کر سکتے, پوچھ سکتے, بلکہ تحقیق کرنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو تب بھی شریعت کہتی ہے کہ تحقیق کی ضرورت نہیں, معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو بالکل پاک سمجھو, اور اگر بعد میں نجس نکل گیا تو اس وقت تک تم نے جو عمل کیے ہیں سب بالکل صحیح مانے جائیں گے. یہ ایک انتہائی سہولت و آسانی والا مسئلہ اگر انسان صحیح طریقے سے اس مسئلے پر یقین پیدا کر لے, کہ پھر سن لیں کہ دنیا کی ہر چیز کو جس کے بارے میں شک ہو جائے کہ نجیس ہے یا پاک, ہمیشہ پاک سمجھے, تبھی اس کو نجس نہ سمجھ. اور تحقیق کرنا ممکن ہے تب بھی تحقیق کرنے کے پسند کوئی ضرورت نہیں. پسند یہ لگا کہ جیسے میرے آستین پر کوئی چیز لگ گئی, شاید کہ پیشاب یا خون اٹھا کے دیکھ بھی سکتے ہیں آستین, سیکنڈ لگیں گے دیکھ لیں, اگر شریعت کہتی ہے ضرورت نہیں ہے دیکھ لیں. پڑھ لو نماز, نمازیں پڑھتے رہو, بعد میں اگر خود سے پتا چل جائے کہ نہیں یہ تو نجس تھا, تب بھی اب تک کی ساری عبادتیں تمہاری بالکل صحیح. صرف تین ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں اگر شک ہو جائے کہ یہ نجس ہے یا نہیں تو اس کو نجس مانا جائے گا. نمبر ایک, جو چیز پہلے سے نجس چلی آ رہی ہے. ایک چیز ایسی ہے جو پہلے سے نجس, ہمیں معلوم ہے کہ یہ نجس, یہ گلاس ہمارے سامنے آج نجس ہوا, کل شک ہو رہا ہے کہ اب یہ گلاس نجس ہے یا نہیں ہے, اس کو تو بہرحال نجس مانا جائے گا, اس کو ہم پاک نہیں سمجھ سکتے. نمبر ایک, وہ چیز جو پہلے نجس ہو گئی تھی جس کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ نجس ہے, اب اگر اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ نجس ہے یا نہیں تو اس کو تو آپ ابھی تک نجس سمجھیں گے. نمبر دو, پیشاب کرنے کے بعد اور استفاع کرنے سے پہلے جو رطوبت نکلے, شک ہو جائے کہ یہ نجس ہے یا نہیں, اس کو بھی نجس مانا جائے گا, اس میں شک کا فائدہ نہیں ملے گا. یہ تفصیل پہلے آ چکی. نمبر تین, منی نکلنے کے بعد اور استفرا سے پہلے رطوبت نکلی, شک ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس, اسے بھی نجس سمجھا جائے گا. اس کا مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے, بعد میں بھی آ چکا. ان تین مقامات کے علاوہ, نمبر ایک پیشاب کے بعد اور استفرا سے پہلے والی مشبوک چیز کو ہمیشہ نجس مانے, نمبر دو منی کے بعد اور استفرا سے پہلے والی مشبوک چیز کو ہمیشہ نجس مانے, نمبر تین جو چیز پہلے نجس تھی آپ کو معلوم تھا اب شک ہو رہا ہے کہ نجس ہے یا نہیں, اسے بھی ہمیشہ نجس مانے. ان تین کے علاوہ اس کائنات کی ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ نجس ہے یہ پاک, اسے بلا کسی خوف اور جھجھک سے اس کو پاک سمجھا جائے گا اور تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں. دوسرا مسئلہ, یہودی اور عیسائیوں کی عبادت گاہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے جبکہ پتا نہ ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس, تو ابھی بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق تو اسے ہم پاک سمجھیں, لیکن مستحب یہ کہ پہلے تھوڑا سا پانی چھڑپ لیا جائے پھر وہاں پہ نماز پڑھی جائے. کیونکہ اب یہ گفتگو پاکستان سے باہر بھی چلی جاتی ہے, اس لیے یہ مستحبات بھی بتا دیے جاتے ہیں تاکہ سننے والا اگر کوئی چاہے تو بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے سب سنت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. نمبر تین, اب یہ تیسرا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے مگر زیادہ میں اس پر زور نہیں دوں گا کیونکہ شاید اس کی تفصیل بعد میں کسی مقام پر آئے. نمبر تین, پہلے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر مضبوط چیز پاک, ٹوائلٹ, بیت الخلا جو ہے, ڈبلو سی, اس کے پانی کو بھی پاک مانا جائے گا. اگر 100% شک ہے کہ یہ نجس ہے تو بات دوسری, ایک 100% یقین ہے کہ یہ نجس ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اس کے علاوہ ڈبلو سی جو ہے, یہ بیت الخلا, یہ ٹوائلٹ, اس میں آدمی گیا, کچھ پانی پڑا ہوا, کچھ گیلا فرش ہے اس کا, کچھ چھینٹیں اڑ کے آ رہی, پہلے مسئلے کی روشنی اگرچہ اس میں اختلاف ہے, بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, حمام کو یا بیت الخلا کو تو ویسے ہی نجس سمجھا جائے گا, لیکن موجودہ مجتہدین بلکہ بڑی تعداد موجودہ زمانے کے علماء وہ اس لیے قائل ہے کہ پہلا اصول بیت الخلا میں بھی استعمال ہوگا, کہ وہاں کے پانی کے بارے میں بھی جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ نجس, شک کی حالت کو پتا نہیں پاک ہے پتا نہیں نجس, تو بیت الخلا کی زمین کو, بیت الخلا میں پڑے ہوئے پانی کو, وہاں سے اٹھنے والی چیزوں کو بالکل پاک سمجھا جائے گا, آپ نجس نہیں سمجھ سکتے. سوائے اس کے جو ابھی مسئلہ گزر گیا کہ یہ آپ کو یقین ہے کہ 2 گھنٹے پہلے یہ نجس تھا تو ٹھیک ہے ابھی نجس سمجھے, ورنہ شک کی حالت میں ہمیشہ بیت الخلا بھی پاک مقامات میں سے مانا گیا ہے, چاہے اپنے گھر کا ہو, دفتر کا ہو یا کسی پبلک پلیس کا ہو. یہ مجتہدین کا فتویٰ, چنانچہ اس پر آپ بلا کسی جھجھک کے عمل کر سکتے ہیں, اور اگر یہ ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے تو کتنی ہی پریشانیوں سے انسان کو نجات مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی وبا کا ایک اہم حصہ نجاسات مکمل ہو گیا, کہ نجاستیں کتنی. اب اس کے دو باقی باندھا موضوع آتے ہیں, کہ کوئی پاک چیز کیسے نجس ہوگی اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں چیز نجس ہوگی. لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ موضوعات انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد آئیں گے, اور اس وقت توقع یہی کہ کم سے کم ایک مہینے تک درس مسلسل چلے گا, تو اس چیز کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا. صفائے کما ختم ہوا, اس سے پہلے کہ دوسرے موضوع پر گفتگو شروع کی جائے, ایک مرتبہ درود ہے اسے محمد والے محمد کو. ہماری گفتگو ہو رہی تھی جو نامکمل رہ گئی تھی, تقریباً ایک حد تک مکمل تھی, فقط بے ترتیب باتوں کو ترتیب دے کر نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. کہ آج کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے بھی بے عین ہی یہی حالات تھے کہ جس سے مولائے کائنات کو گزرنا پڑا تھا. ایک موضوع جس پر میں نے اکثر تقریریں کی وہ یہ ہے کہ تاریخ اور احادیث ایک انتہائی تلخ حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہ جب کبھی آل محمد اقتدار سے دور رہے, انہیں ان کے حق سے محروم کیا گیا, ان کے پاس ان کا حق نہ پہنچا, تو دنیا اور خاص طور پر ان کے ماننے والے تڑپتے رہے, بے چین رہے, غمگین رہے, جوش اور جذبے کے ساتھ رہے, کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے معصوم تک ان کے حق کو پہنچایا جائے. لیکن جب کبھی کسی معصوم کو اپنا حق ملا اور انہوں نے اپنے فریضے کو ادا کیا, حکومت اور اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا, تو غیروں کی بات تو چھوڑے, دشمنوں کا ذکر تو رہنے دے, منافقوں کی کیفیت کو تو نظر انداز کر, وہی ماننے والے, وہی کلمہ پڑھنے والے, وہی کل تک آل محمد کے حق سے محرومی پر غمگین رہنے والے, وہی کل تک بڑے بڑے دعوے کرنے والے, جب امام کا حق امام تک پہنچا تو امام کے خلاف ہوئے, امام کی حکومت کو برداشت نہ کر سکے, علل ایران تو کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے, مگر اس انداز کا طریقہ اختیار کیا کہ امام معصوم کو فریاد کرنا پڑی کہ تمہارے رویے نے میرے کلیجے میں پیپ ڈال دی, اور تمہارا سلوک دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے غلام یا میرے آقا. تاریخ بتاتی کہ جس امام معصوم کو یہ اقتدار ملا, چاہے وہ مولائے کائنات ہو, چاہے وہ امام حسن, چاہے وہ ہمارے آٹھویں امام, یا احادیث کی روشنی میں چاہے وہ ہمارے زمانے کے امام, جب کبھی اقتدار کو حاصل کریں گے تو مخالفت, بغاوت, نافرمانی اور تنگ کرنے اور ستانے کی جو کوششیں وہ غیروں کے علاوہ اپنوں کی طرف سے بھی ہوگی, اور اسی اعتبار سے ہمارے لیے نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب کہ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کہ اس میں توحید کا کتنا اعلیٰ تصور پیش کیا گیا, اس میں وجود خدا کی کتنی بہترین دلیلیں دی گئی, اس کے اندر امام نے کائنات کی مخلوقات پر کس انداز سے تذکرہ کیا, 1400 سال پہلے کی کتاب 1400 سال بعد کی کتاب لگ رہی, ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر فقط اس کا وہ حصہ منتخب کریں جس میں امام اپنے ماننے والوں سے گفتگو کر رہے, تو پتہ چلتا کہ امام کو اپنے زمانے کا مومن حسن پسند نہیں آیا, اور امام جس مومن کی تلاش کر رہے تھے, امام جس مومن کو ڈھونڈ رہے تھے, امام جس قسم کا محبت کرنے والا چاہ رہے وہ امام کو اپنے چاروں طرف نظر نہیں آ رہا تھا, اور جب تک کہ امام کو اپنا ماننے والا اپنا ایسا مومن نہ ملتا امام کو سکون نہ آتا, کیونکہ امام یہاں تک کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ کہ میں تمہاری اصلاح کرتے کرتے عاجز آ گیا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مقام مجھے مل جائے جہاں تمہاری صورتیں بھی مجھے نظر نہ آئے, جہاں تمہارے چہرے بھی میرے سامنے نہ آئے, تمہیں بہترین قائد ملا, اب تم اور کس امام کی تلاش میں ہو, لیکن تم نے اپنے امام کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ تمہارے لیے بد دعا کرنے پہ مجبور ہو گیا. یہ نہج البلاغہ کے خطبے 27واں خطبہ 29واں خطبہ خطبہ نمبر 97 خطبہ نمبر 181 مسلسل دیکھتے جائیے کہ علی جیسا صابر امام جس نے اس سے پہلے کے تمام مظالم کو بتا دیا، مگر اپنے زمانے کے صاحبان ایمان کے رویے کو دیکھ علی اتنے پریشان ہو گئے کہ علل اعلان مجمع عام کے اندر یہ خواہش ظاہر کر رہے کہ اگر ایسے ماننے والے میرے تو میں ان کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں، میں ان کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہوا جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے عاجز کر دیا، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا، جن کی وجہ سے دنیا مجھ پر الزامات لگانے لگی، ان کی وجہ سے دنیا یہ کہنے لگی کہ علی ایک ناکام سیاستدان اور علی ایک ناکام جرنیل ہے۔ اب بار بار نہج البلاغہ کو دیکھے تو پتہ چلتا کہ علی کو اس قسم کے مومن نہیں چاہیے تھے، اور سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی نشانی جو اس قسم کے مومن کی علی نے بتائی وہ یہی بتائی، خطبے کا آغاز اس جملوں سے ہوتا کہ جب تک میرے ہاتھ میں حکومت نہیں آئی تم لوگ کیسی باتیں کرتے، تم لوگ کیسے کیسے وعدے کرتے، تم لوگ کیسے کیسے عہد کرتے کہ باتیں بنانے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب جب میرا حق میرے پاس آ گیا تو تم ہی ہو کہ کانے کان رکھنے کے باوجود بہرے ہو گئے، آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہو گئے، جب کبھی میں تمہیں حق کی باتیں بتانا چاہتا ہوں تو تم ایک مرتبہ قوم سبا کی مانند کسر بسر ہو جاتے ہو، تم میری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ہو، تم میری باتوں پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آگے بڑھو، تم کہتے ہو کہ گرمیاں بہت زیادہ، سردی کا موسم آتا میں کہتا ہوں اب آگے بڑھو، تم کہتے ہو کہ سردیاں بہت زیادہ، اب دیکھیں کہ یہ وہ لوگ کہ جب تک علی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں تھا، علی کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، علی کے ہاتھ میں ظاہری اعتبار سے کوئی طاقت نہ تھی، علی کے گھر آتے، علی سے آ کے وعدے کرتے، جانے قربان کرنے کی بات کرتے، لیکن جب علی صاحب اقتدار ہو گئے اور اب وقت آیا اپنے وعدے کو پورا کرنے کا، اپنی باتوں پہ عمل کرنے کا، تو یہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ علی نے بتایا ایسا مومن جس کی زبان میں زیادہ طاقت ہے جسم کے مقابلے میں، یہ وہ صحاباز مومن ہے، یہ وہ مکار مومن ہے، یہ وہ دھوکے باز مومن ہے کہ جو ایسے مومن کے سہارے کام کرے گا ہمیشہ ناکام ہو جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے کی دو تقاریر میں جو اسی عنوان پر دین میں نہج البلاغہ کا مومن یہ عرض کیا تھا کہ بعض ایسے جملے اس میں آ گئے ہیں ان خطبوں کہ اگر ہم نے سے کوئی بیان کرے تو یہ توہین معصوم کہلائے گی، یہ توہین امام کہلائے گی، سننے والا فوراً کہے گا کہ یہ امام معصوم کی قبر شاد کی جا رہی، مگر یہ علی کے جملے، یہ علی کے جملے کہ تمہاری باتیں مان کر میں نے دھوکہ کھایا، تمہاری باتوں کو تسلیم کر کے میں فریب میں مبتلا ہو گیا، تم ایسے ساتھی میں مجھے ملے کہ اب تمہارے سہارے میں دشمن کو کوئی دھمکی بھی نہیں دے سکتا ہوں، دشمن سے مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات مگر خالی دھمکی دینا، خالی اس کو ڈرانا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور جو بھی تم جیسے ساتھیوں پر دھوکا، تم جیسے ساتھیوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہمیشہ دھوکا کھانے والا ہوگا۔ پھر علی یہ بھی کہہ رہے کہ میں تمہیں ایک پیغام دیتا جا رہا ہوں کہ تم نے خود جیسے امام کی اطاعت نہیں کی، اب تمہیں ایسے بدترین قائد ملیں گے کہ ان کی وجہ سے تم پریشان رہو گے، تمہاری وجہ سے وہ پریشان رہیں گے۔ یہ متفرق جملے میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ آ جائے کہ علی کے زمانے، علی کے ماننے والوں نے کتنا پریشان کیا، کتنا تنگ کیا کہ علی جیسے صابر کی زبان پہ یہ جملے نہج البلاغہ کے اور آپ پر آ گئے، یہ فریاد، یہ شکوا۔ پھر میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ علی نے آخر میں ایک اصول بھی دیا، اور وہ اصول کیا دیا کہ دیکھو تمہیں بہترین امام ملا، مگر کیونکہ تم اس امام کے پیچھے نہیں چل رہے اس لیے وہ امام ناکام رہے گا۔ لفظ ناکام خطبے کے اندر موجود ہے، وہ امام ناکام ہو گیا، وہ امام ناکام رہے گا اس لیے کہ تم ایسے ساتھی اسے ملے۔ یہ علی کہہ رہے کہ اگر امام معصوم کائنات کی افضل ترین شخصیت باد رسول خدا کی بہترین مخلوق وہ بھی اگر تمہارا قائد بنے تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ایسے لوگ اس سے ملے۔ اور پھر علی نے جب موازنہ کیا، علی نے جب مقابلہ کیا تھا تو یہی جملہ تو تھا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ آخر میں شام ضرور کامیاب ہوگا، شام کا دھوکے باز حکمران ضرور کامیاب ہوگا، اس لیے کہ اسے بہترین ساتھی ملے۔ اگر کوئی تم جیسے ساتھیوں کا ساتھ قبول کر لے، یہ جملے ہیں علی کے، تو اسے اتنا ہی شرمندہ ہونا پڑے گا جتنا اس عورت کو کہ بھرے مجمع میں جسے برہنا کر دیا جائے، جس کا لباس اتار دیا جائے، مولا کی تشبیہات کو لے کے، مولا کے جملوں کو لے کے کہ کس منزل پر علی آ گئے ہیں، کہ کس سب انداز سے علی کو خضوع کر رہے ہیں، کہ اگر ایک عورت، ایک شریف عورت، ایک عزت دار عورت بھرے مجمع میں اس کے لباس کو اتار دیا جائے تو کتنی شرمندگی اسے محسوس ہوگی، اتنی ہی شرمندگی اس آدمی کو ملے گی جو تم جیسے ساتھیوں کے بھروسے پر کوئی کام کرے، بلکہ یہاں مولا نے اپنا نام لیا، مولا نے اپنا تذکرہ کیا کہ ابو طالب کا بیٹا اتنا ہی شرمندہ ہو جائے گا جتنی وہ عورت اگر ایسے ساتھیوں کے بھروسے پہ ابو طالب کا بیٹا کوئی کام کرنا چاہتا، اس لیے کہ تم نے میری بھی نافرمانی کی اور خدا کی بھی. اس کے بعد مولا کائنات روتے، ریش مبارک کو پکڑ کے روتے اور یاد کرتے ہیں اپنے ان ساتھیوں. یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھ کہ جتنے ساتھیوں سے علی گفتگو کر رہے، یہ جتنے صاحبان ایمان کو علی مخاطب کر رہے، یہ وہ کہ جنہوں نے اب تک، شروع سے اب تک ہمیشہ علی کی محبت کا دعویٰ کیا، کبھی علی کے خلاف نہیں، کبھی علی کی دشمنی کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ علی کی محبت کا دعویٰ کیا، اور اب ایک مرتبہ علی رو رہے، آنسو بہا رہے اور یاد کر رہے، اینا ابا، اینا ابن الصحان، اینا ذوالشہادت، ہے ارے میرے وہ ساتھی کہاں گئے جو میرے ایک ایک حکم پر آنکھیں بند کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا کرتے تھے. ہمارے یاسر کو چھوڑ کر باقی جن لوگوں کا علی نے نام لیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی علی کے مخالف ہو گئے، علی کے خلاف ہو گئے اور دوسرے کی بیعت کر لی، علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر لیا تھا، اپنے عقیدے کو بدل کیا تھا اور اہم ترین مسئلہ امامت کو چھوڑ دیا تھا، مگر بعد میں شرمندہ ہوئے، نازم ہوئے، سچے دل سے توبہ کی، علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور علی کی اطاعت کی. تو آج کے دن کہ علی ایک مرتبہ یاد کر رہے کہ کہاں گئے میرے وہ ساتھی جو آنکھیں بند کر کے میرے حکم کی اطاعت کیا کرتے تھے، یہ زبانی محبت کرنے والے کہ جنہوں نے کبھی اپنے عقیدے کو نہیں بدلا، علی ان کو ٹھکرا رہے، علی ان کو نظر انداز کر رہے، علی ان سے اپنی جان چھڑانا چاہتے. جملہ یہی کہ میں ایسے مقام کی تلاش میں ہوں جہاں تمہاری صورتیں مجھے نظر نہ آ سکے، اور ان کو یاد کر رہے جو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اپنے عقیدے شخص کو بدل چکے، بڑی بھیانک غلطی کر چکے، ایسے وقت میں علی کا ساتھ چھوڑا جس کی وجہ سے علی اپنے حق کا مطالبہ بھی نہ کر سکے، جس کی وجہ سے جناب فاطمہ پر وہ سارے مصائب نازل ہوئے جو آپ سنتے آئے، مگر بعد میں توبہ کر کے علی کی اطاعت کی. تو علی ایسے مومن کو آج بھی یاد کر رہا، غلطی کر جانا، عقیدے کو بدل دینا، امام کا مخالف ہو جانا، امام کا ساتھ چھوڑ دینا، لیکن پھر صحیح طریقے سے اطاعت کے راستے پہ لگ جانا، یہ ساری غلطیوں کو معاف کرا دیتا. اس کے مقابلے میں جو پیدائشی جب سے پیدا ہوا مرتے دم تک خالی دعوے ہی دعوے کرتا رہے، محبت اور محبت کی باتیں کرتا رہے، مگر کبھی میدان میں نکل کے صحیح معنوں میں اپنے دعوے کو سچا ثابت نہ کرے، علی ان کی صورتوں سے بیزار، علی کو وہ اپنا دشمن پسند، جس کی وجہ سے علی کے گھرانے پر مصیبت آ چکی، جس کی وجہ سے رسول کی بیٹی کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ دشمن علی کو پسند ہے. اگر بعد میں علی کی اطاعت کرنے کو تیار اور اس دوست کی صورت سے علی بیزار، جس نے اب تک کبھی بھی کسی مقام پر بھی اپنی محبت میں کمی نہیں آنے دی، اور پھر آخر میں علی نے فیصلہ کر دیا کہ میں کس مومن کی تلاش میں ہوں، علی فیصلہ کر رہے کہ آخر مجھے کیسا مومن چاہیے، ان سب کو تو میں نظر انداز کر رہا ہوں، ان سب کی تو صورتوں سے میں بیزار، ان سب کو تو میں اس منزل پر پہنچا رہا کہ ان پر بھروسہ کر کے میں نے دھوکا کھایا، ان کی وجہ سے میں فوج شام کا مقابلہ کرنے پہ تیار اور آمادہ نہیں، مگر پھر مجھے مومن کیسا چاہیے. اور علی کے آخری جملے جس میں علی یہ فیصلہ کر رہے کہ مجھے کیسا مومن چاہیے، یہ جملے میں نے اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں بیان کی، مگر اختتام میں ان کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ علی کو فقط ایک مومن چاہیے جس کی زبان پر محبت کا دعویٰ بے شک نہ ہو. آج کے ماحول میں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ان باتوں کی اہمیت اور زیادہ، کیونکہ آج اسی کو وفادار سمجھا جاتا، آج اسی کو مرید سمجھا جاتا، آج اسی کو زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے آل محمد جو اپنی زبان سے دعوے کرنے کا عاجز، جس کی زبان میں بے انتہا طاقت، جو ہر مقام پر آگے آگے اور نمایاں نظر آتا ہو، مگر علی بتا رہے کہ زبانی دعویٰ کرنے والوں سے میں دھوکا کھا چکا ہوں، مجھے کون چاہیے؟ وہی ایک جملہ جو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ علی جیسا امام، کہ ہر مومن یہ کہتا، ہر مومن مجالس تک میں یہ کہا جاتا، ممبر تک سے یہ کہا جاتا کہ بھائی ہمارے دل میں محبت علی، ہماری زبان پہ نام علی، بھلا کیسے ممکن ہے کہ علی ہمیں نظر انداز کر دے؟ قیامت کا میدان ہم ایک مرتبہ یا علی کہیں گے پکارے گی اور علی ہماری مدد کو آ جائے گی، قبر کی منزل ہم ایک مرتبہ اپنے مولا کا حوالہ دیں گے، عذاب سے فرشتے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہماری زبان پہ علی کا نام ہے اور ہمارے خیال میں، ہمارے دلوں میں علی کی محبت، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ علی سب کچھ برداشت کر سکتے مگر اپنے ماننے والے کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا، اپنے ماننے والے کو مصیبتوں میں دیکھنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دیکھیے، قیامت کی بات چھوڑے، قبر کی بات چھوڑے، کتاب و کتاب کی بات چھوڑے، اس دنیا میں آ کے دیکھیں، علی صاف صاف لہجہ البلاغہ میں کہہ رہے کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر حاکم شام اس سے یہ سودا کرے کہ وہ میرے 100 یا دوسرے خطبے میں ہے 1000، 1000 ماننے والے لے جا اور اپنا ایک ماننے والا مجھے دے جائے تو یہ سودا مجھے قبول، یہ سودا مجھے قبول اور خوشی کے ساتھ قبول ہے۔ آخرت کی بات چھوڑے، دنیا کی بات ہو رہی، علی کے ماننے والے، علی کے لشکر میں شامل، علی سے محبت کر رہے اور علی کہہ رہے کہ اگر میرا دشمن آئے اور اپنا ایک ماننے والا مجھے دے جائے، میرے 1000 ماننے والے لے جائے تو میں یہ سودا کر لوں گا، خوشی سے کر لوں گا، اور کس طرح کر لوں گا؟ اس طرح درہم کے بدلے دینار کا سودا کیا جاتا، درہم عربی میں چاندی کے بنے ہوئے سکے کو کہتے، دینار سونے کے بنے ہوئے سکے کو کہتے، کوئی آپ کو 1000 درہم دے چاندی کے سکے اور 1000 آپ کو دینار دے، 1000 سونے کے سکے دے اور آپ سے 1000 چاندی کے سکے مانگے، کتنی خوشی سے آپ یہ سودا کر لیں گے، کتنی جلدی آپ یہ سودا کر لیں گے؟ علی کہہ رہے جس طرح درہم لے کر کوئی دینار لیتا، چاندی لے کر کوئی سونا لیتا، اتنی خوشی سے میں اپنے ساتھیوں کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہوں اور اس کا ایک ساتھی لینے کو تیار ہوں، تعداد کے اعتبار سے کتنا کم، 1000 اور ہے، مگر علی خوشی سے یہ سودا کر رہے، وہ علی کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ تصور، ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال کہ جو کہ ہم نے علی کا نام لیا، جب کبھی علی کو پکاریں گے ہماری مدد کو آئے، ارے علی اس دنیا میں اپنے ماننے والے کو دھکا دے کر دشمن کے لشکر میں شامل کر رہے کہ میں تیار ہوں اس پر، تم چلے جاؤ اور وہ لوگ آ جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا فقط ایک وجہ سے، فقط ایک وجہ سے، صرف ایک فرق ہے ان دونوں میں جس کی وجہ سے علی اتنا بڑا سودا کرنے کو تیار، اور وہی چیز اگر ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہم نہج البلاغہ کے مومن بن گئے، ہم اماموں کا جو مقصد تھا ایسے مومن بن گئے۔ وہ علی کا اگلا جملہ، آخر یہ سودا میں کس لیے کروں گا؟ اپنے ماننے والوں، محبت کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں اپنے پاس سے بھگاؤں گا؟ اپنے دشمن کو کیوں میں اپنے پاس لوں گا؟ صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ یہی کہ علی نے یہ کہا کہ وہ دشمن ہے، مخالف ہے، خدا اور رسول کے خلاف آگے میں چاہوں، مگر اس کے ماننے والے آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت کر رہے ہیں، مجھے ایسا شخص چاہیے جو آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنے کو تیار ہو جائے۔ اگر وہ آج میرا دشمن، یہ علی کو یقین ہے کہ میرے پاس آنے کے بعد میرا مرید بن جائے گا۔ دشمن بھی اگر اطاعت کا جذبہ رکھتا ہے، علی کو زیادہ پسند ہے اس دوست کے مقابلے میں جس کی زبان کی کیفیت خود علی نے بتائی، کہ زبان سے تم نے اتنے دعوے کی کہ تم کے خود علی دھوکہ کھا گئے، تمہاری بات کو مان لیا۔ یہ صرف ظاہری جملے، ورنہ امام معصوم نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ فریب کھاتا۔ علی کا مقصد یہ تھا کہ اگر میری جگہ ایک عام شخص ہوتا، تجربے کار سے تجربے کار، تو وہ بھی تمہاری باتیں سن کے دھوکہ کھا جاتا، ایسے خلوص سے تم باتیں کر رہے تھے۔ امام نے ایک عام انسان کی حیثیت سے مثال دی، تو بہرا باتیں کرنے میں اتنے زیادہ مگر اطاعت کے جذبے کی کمی ہے۔ علی بھگانے کو تیار، علی سودا کرنے کو تیار، علی خوشی سے تمہیں دینے کو تیار، اور ان کے پاس اطاعت کا جذبہ، علی انہیں لینے کو تیار۔ تو پتہ چلا علی کو نہ باتیں کرنے والے مومن چاہیے، نہ محبت کرنے والے مومن چاہیے، نہ امیدیں دلانے والے مومن چاہیے، نہ لمبے چوڑے باتیں کرنے والے مومن چاہیے، نہ پاس آ کر بیٹھنے والے مومن چاہیے۔ علی کو ایسا کوئی مومن نہیں چاہیے، باتیں کرنے والا، باتیں کرنے والا، عہد کرنے والا، دل ہی دل میں بڑے منصوبے بنانے والا علی کے لیے بیکار ہے۔ علی کو فقط ایک مومن چاہیے جو اطاعت گزار ہو، جو مطیع ہو، جو آنکھیں بند کر کے ہر حکم کو مانتا ہو، جو یہ نہ دیکھے کہ جو کچھ ہمارے حاکم نے کہا اس میں ہمارا فائدہ کتنا ہے، ہمارا نقصان کتنا ہے، فقط یہ دیکھے کہ یہ حکم ہمارے حاکم نے لیا ہے، ہمیں آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایسے مومن کے خاطر علی اپنے دوستوں کو قربان کرنے کو تیار، اور فقط علی کی بات نہیں، علی کی بات نہیں، علی سے لے کر امام زمانہ تک جتنے معصوم ہیں، جتنے نائبان امام، جتنے قائدین فوج، اگر ان کو ایسے ماننے والے ملے تب تو ان سے کامیابی کی امید کرے، ورنہ جب امام نے کہہ دیا کہ تمہارا امام اس لیے ناکام ہوا کہ تم جیسے نافرمان اسے ملے، جب امام معصوم ناکام ہو جاتا تو ایک عام شخص، ایک غیر معصوم بھلا کیسے ناکام نہ ہوگا۔ اب اگر واقعاً امام کو خوش کرنے والا مومن بننا تو صرف یہ جذبہ پیدا کرے کہ جس کی قیادت کو تسلیم کرنا ہے آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں گے، جس کو قائد ماننا آنکھیں بند کر کے قائد مانیں گے۔ جیسا کہ میں نے دوسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جس کو مانا جائے، مگر جب مانا جائے تو آنکھیں بند کر کے ماننا، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، مذہبی معاملات میں بھی، سیاسی معاملات میں بھی، پھر ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ورنہ علی جیسا امام کہہ گیا کہ اطاعت کرنے والے نہ ہو تو امام معصوم ظاہری اعتبار سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پوری نہج البلاغہ کا خلاصہ یہ کہ مجھے ایسا مومن چاہیے جو آنکھیں بند کر کے میری اطاعت کو تیار، اور اس کے علاوہ جو مومن ہے میں ان کی صورتوں سے بیزار، میں ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ مجھے ناکام بنا رہے ہیں۔ اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے، خصوصیت سے اس اعتبار سے کہ ابھی زمانے کے امام آنے والے، جب وہ آئیں گے تو وہ بھی اپنا لشکر اسی اصول کے مطابق بنائیں گے۔